बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 20 अक्टूबर 2018, आज हम आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं नावल डबल क्रॉस। इस नावल के मुसनफ़ हैं तारिक इस्माइल सागर और ये नावल 280 सफात पर मुश्तमिल है। ये नावल आपके खिदमत में कर्तबा ऑटो लाइब्रेरी की जानिब से पेश किया जा रहा है। मजीद कुतुब के लिए आप राब्ता कर सकते हैं हमारे नंबर 03067878222 पर, या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.qrtaba.org। अब हम सुनेंगे नावल का पार्ट नंबर 1, डबल क्रॉस। तारिक इस्माइल सागर, सागर पब्लिकेशंस, ऑफिस नंबर 4, सेकंड फ्लोर, इस्फत चैम्बर, 68 मजन रोड, लाहौर। फोन नंबर 04236371002, मोबाइल 03900684828 03204573 2071, वेबसाइट www.sagarpublications.pk.com, ईमेल k.hail.khaleel9629@gmail.com। इस किताब के किसी भी हिस्से की अशात, तर्जुमा या ज़राए अख़लाक किसी भी सूरत में इस्तेमाल करने की सख्त ममानियत है। किताब से मुतालिक तबसरा या हवाला खेल के मुसन्निफ़ की इजाज़त जरूरी है, बसूरत दीगर गैर कानूनी हरकत के मुर्तकिब अफराद या इदारे के खिलाफ कानूनी चारजोई का हक महफूज है। कानूनी मुशीर मोहम्मद मदसर चौधरी, एडवोकेट। जुमला हुकूक अशाद बहक के बाग तावर कान महफूज हैं। नाम किताब डबल क्रॉस, मुसन्निफ़ तारिक इस्माइल सागर, नाशर मियां खरी अहमद, सने अशाद मार्च 2017, कीमत 350 रूपये। इंतसाब, इन सब के नाम जो गुलामी से नफरत और आज़ादी से मोहब्बत करते हैं। सफ़ा नंबर 4, अर्ज़ मुसन्निफ़। डबल क्रॉस लिखते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कहानी की शक्ल अख्तियार करेगी जो आपके हाथों में है, लेकिन बस औकात मुसन्निफ़ खुद को मखसूस हुदूद और कयूद का पाबंद नहीं रख सकता। मेरे साथ तो उससे इत्तेफाक से यह हादसा होता ही रहता है। आप यूँ समझ लीजिए कि फिलबदी तकरीर करने वालों की तरह मैं फिलबदी लिखने वाला हूँ। कहानी का एक खाका मेरे जहन में मौजूद होता है और बकौल गालिब आते हैं गैब से ये मज़मीन ख्याल भी, इसके बाद लिखता चला जाता हूँ। डबल क्रॉस 4 होने के बाद इस कहानी से मुतासर होकर भारत के मारूफ दानिश्वर, शायर, अदीब, फिल्म साज गुलजार ने फिल्म माचिस बनाई। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है वो इस किताब के मुताले के बाद शायद मेरी बात समझ सकें। माचिस के बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने भारत में मौजूद अलहदगी पसंदों और आज़ादी पसंदों के जज्बात अपनी हुकूमत और आवाम तक पहुंचाने के लिए 3-4 और बड़ी अहम फिल्में बनाई। मैं दावा तो नहीं करता कि इसके लिए इन्हें मेरे नावल डबल क्रॉस से तहरीक मिली, लेकिन ये अमर वाकई है कि गुलजार की माचिस के बाद ये सिलसिला जारी है। मुझे इल्म नहीं कि मैंने डबल क्रॉस में भारतीय निज़ाम जबर से जन्म लेने वाली जो कहानी पेश की, इसे वहां के उर्दूदान तबके ने कैसे लिया या कितने लोगों तक ये किताब पहुंची। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि हर बाशऊर और आज़ादी पसंद इंसान का दिल आज़ादी की आवाज़ ख्वाह भारतीय हो या पाकिस्तानी हो या कोई और, क्योंकि सच्चाई जुग्राफियाई हालात की मरहून मिन्नत होती है। इस जुग्राफिया में सिर्फ मौसम ही नहीं, समाजियात, सियासियात, इमरानियात सब शामिल है। डबल क्रॉस के बाद मुझे इकाली पत्रिया का जो जालंधर इंडिया से शायर होता है इसका वो शुमारा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जिस पर इस किताब के हवाले से सरदार राजीव सिंह सांगर ने तवील तबसरा लिखा। चुके इन दिनों खालिस्तान तहरीक जोरों पर थी, इसलिए सरदार राजीव सिंह सांगरा ने जो कुछ भी लिखा जो शायद आम हालात पे वो ना लिखते। मैं जानता हूँ हुकूमती जबर से बचने के लिए उन्होंने इस किताब को ISI की पेशकश करार दिया, लेकिन ये बात जब वो 2005 में एक जत्थे के साथ पाकिस्तान आए और मुझसे खुसूसी तौर पर मिले, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बाज मजबूरियों के तहत ऐसा लिखा। मैं इनसे क्या शिकवा करता, मेरे पेशतर हम वतन मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन मेरे नजदीक मेरा काम ही मेरा किरदार है। तारिक इस्माइल सागर। सफर नंबर 7, बाब नंबर 1। चक्की बंद कर दो, मैंने बड़े बड़े बदमाश चीजें कर दिए हैं, ये किस खेत की मूली है। झंडा बेड़ी मंगाओ, दो दिन में दिमाग ठीक हो जाएगा, मनोराम ने इन सिपाहियों को हुक्म दिया जो आमिर को मारते मारते थक गए थे और अब उन्होंने बाकायदा अपना शुरू कर दिया। खुद ہردیال سنگھ کی بھی یہی حالت تھی. انہیں سمجھ نہیں آتی تھی یہ شخص کس مٹی کا بنا ہے. دوسرے تیسرے دن وہ جیل والوں سے کوئی نہ کوئی پھڈا لے لیتا. دہشت گرد اور مسلمان ہونے کے ناطے وہ پہلے ہی ان کی نفرت اور حقارت کا شکار تھا. خطرناک قیدیوں میں اس کا شمار ہوتا, لیکن کیا مجال جو کبھی اس نے ان باتوں کی پرواہ کی ہو. اس نے تو گویا قسم کھا رکھی تھی کہ وہ کبھی کچھ نہیں سمجھے گا. جس کا جیل والا تقاضا کرتے ہیں وہ کوئی کام نہیں کرے گا. اس روز بھی اس نے کوئی خاص بات نہیں کی, بس سوالدار منڈو رام آدھی رات کے قریب بیرک کے تالے کھول کر اپنے تین ملازموں کے ساتھ اندر آیا تھا. بیچارے قیدی سارے دن کی مشقت سے تھکے ہارے اپنے اپنے کھڈوں پر پڑے گہری نیند سو رہے تھے, جب حوالدار اور اس کے دیگر ساتھیوں نے چلا چلا کر انہیں جگانا شروع کر دیا. چلو چلو مشقت آ گئی, چلو چلو اٹھو شاباش. وہ ایک ایک سوتے ہوئے مسلمان قیدی کے پاس جا کر اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کے اٹھا دیتے. کیا بات ہے, عامر کو جب ایک ملازم نے اس طرح اٹھایا تو وہ غصے سے چیخ پڑا. دیکھو میاں دماغ خراب نہ کرنا, دو ٹرک آئے ہیں سامان لے کر رنگر خانے میں, مال پہنچانا ہے. تم ابھی دو روز پہلے ہی چکی سے آئے ہو, میں تمہارا دشمن نہیں, لیکن بھگوان کے لیے خاموش رہو, یہ منورام پڑا ہی بدماش آتی ہیں. جانکی داس جو جیل کے باقی اسٹاف سے ہمیشہ الگ تلگ دکھائی دیا کرتا تھا اس نے کہا, لیکن عامر کہاں چپ رہنے والا تھا. اس نے کمبل اتار کر ایک طرف پھینکا اور سیدھا منورام کی طرف چلا گیا. تمہیں کیا ساری جیل میں ایک ہی بیرک نظر آتی ہے, اس نے منورام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. منورام نے حیرانگی اور غصے کے ملے جلے جذبات سے اس کی طرف دیکھا. ابھی اس کا عامر سے باقاعدہ تعارف نہیں ہوا تھا, کیونکہ اسے سنگرو جیل سے یہاں بھیجا گیا اور چار سمارے سے 15-20 روز ہوئے تھے. آج چونکہ چکر حوالدار دیا رام چھٹی پر گیا تھا, اس لیے رات کی ڈیوٹی منورام نے سنبھالی. پرانے قیدی منورام سے آگاہ تھے لیکن عامر اسے نہیں جانتا تھا. اسے علم نہیں تھا کہ منورام, جس کو عرف عام میں کسائی کہا جاتا ہے, اس نے سنگرور جیل میں الارم کروا کے دو قیدی مروا دیے تھے. اس سے پہلے گرداسپور جیل میں ایک قیدی کو گلا گھونٹ کر اپنے ہاتھوں سے مار دیا. درجنوں قیدیوں کی ہڈیاں توڑ کر وہ انہیں معذور کر چکا تھا. اس پر متعدد مرتبہ کیسز بنے لیکن ہر دفعہ اس کی شاندار خدمات آڑے آئیں. اور دوسری طرف اس کا سالہ جو ڈی آئی جی جیل خاناجات کا سٹینو تھا اسے بچا لیتا. 15-20 روز میں کسی نے اس سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں کی. یہ نابھا جیل تھی, آدھی مجرموں کی جیل. یہاں کا کوئی قیدی ایسا نہیں تھا جو پہلی مرتبہ آیا ہو, اس لیے یہاں کے قوانین مختلف تھے. یہاں انسانوں کو عموماً جانوروں کا درجہ دیا جاتا. یہی وجہ تھی کہ پنجاب کی جیلوں میں پاکستانی حوالاتی عدالتوں سے سزا حاصل کرنے کے بعد یہاں پہنچا دیے جاتے, جہاں ان کے پاؤں میں ڈنڈا بیڑی اتار کر ان کے پاؤں میں زنجیر بیڑی ڈال دی جاتی. یہ سہولت ان پر انسان ہونے کے ناطے نہیں بلکہ ان سے مشقت لینے کے لیے دی جاتی, کیونکہ ڈنڈا بیڑی سے مشقت نہیں ہوتی. اور جیلر صاحب مسلوں کو مفت کی روٹیاں نہیں کھلانا چاہتے. پاؤں میں زنجیر ڈالنے کے بعد انہیں 15 دن کے لیے ٹرینی رکھا جاتا, جسے وہ لوگ اپنی زبان میں چانی مار کہتے, جس کے بعد انہیں عموماً 10 کھڑیوں پر مشقت کے لیے بٹھا دیا جاتا. یہاں ہر قیدی کے لیے روزانہ 20 میٹر کا کپڑا تیار کرنا ضروری تھا. ہر روز شام کو ڈپٹی کا دورہ آتا, جس کسی کی مشقت کم پڑتی اسے ڈپٹی کا عملہ اور نمبردار قیدی جانوروں کی طرح مارنے لگتے, جس کے بعد اس بیچارے کو پھر اگلے روز کا کام بھی کرنا پڑتا. منورام بڑا ہی متصف قسم کا آدمی اور خطری تھا. اس کا باپ فوج میں لانس نائک تھا اور 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں مارا گیا. جبھی سے منورام نے پاکستانیوں کو اپنا جانی دشمن مان لیا. وہ جس جیل میں جاتا مسلمانوں کی بیرکوں کے لیے کوئی نہ کوئی عذاب کھڑا کر دیتا. جیل میں رات کے کسی بھی پہر اشیاء خوردونوش کے ساتھ کسی ٹرک کی آمد معمول کی بات تھی, لیکن گزشتہ 8 روز سے ٹرک آ رہے تھے اور اب تک 3 مرتبہ آدھی رات کو مسلمان قیدیوں کو جگا کر ان کی نیند حرام کر کے انہیں لکڑیاں آٹا وغیرہ ٹرکوں سے اتار کر گودام تک لے جانے پر مجبور کیا گیا. ایک تو غریب الوطنی نے ہی انہیں احساس محرومی کا شکار کیا ہوتا, جس کے بعد ناقص خوراک اور بے پناہ مشقت انہیں ادموہ کر دیتی اور رات کو انہیں بمشکل چند گھنٹے کی نیند نصیب ہوتی, لیکن ان کا چند گھنٹے کا آرام بھی ان موزیوں کو کھلتا تھا. جیل مینول کے بالکل خلاف وہ ان سے غیر انسانی سلوک کرتے. منورام نے ابھی تک مسلمان قیدیوں کی بیرک کا دورہ نہیں کیا. ابھی اس کی ڈیوٹی دوسری جگہوں پر لگی ہوئی تھی. آج جب اسے موقع ملا تو اس نے جان بوجھ کر مسلمان بیرک کے قیدیوں کو اٹھانے کا حکم دیا, حالانکہ آج ان کی باری نہیں تھی. منورام نے زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ کوئی مسئلہ اور وہ بھی انڈیا کے اس سورمے کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا۔ اس طرح اس کے لہجے میں تو آج تک کسی بدماش نے بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ اس سے کھا جانے والی نظروں سے عامر کی طرف دیکھا، اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے باہر لے آئیں۔ سپاہی باہر لانے کا مقصد بکو بھی جانتے تھے، تینوں عامر کو جانتے تھے، وہ اس کی ضد سے واقف تھے اور ان تینوں کو اس سے ہمدردی بھی تھی۔ انہوں نے اتنا خوبصورت قداور اور بہادر نوجوان قیدی اپنی نوکری میں کب دیکھا تھا؟ ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے باہر لے جائیں، لیکن حاکم حکم مل کے مفاجات وادر نقال تھا، وہ عامر کو دھکے دیتے بیرک سے باہر لے آئے۔ منتو رام بڑا مکار ملازم تھا، اس کے باوجود کہ یہاں مسلمان زندہ درگور تھے اور جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے کے سبب وہ جسمانی طور پر اس قابل نہیں رہ گئے تھے کہ عامر پر ہونے والی زیادتی پر احتجاج کر سکیں، لیکن منورام نے اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا۔ وہ خوف زدہ تھا کہیں مسلموں کا دماغ خراب نہ ہو جائے اور اسے لینے کے دینے نہ پڑے۔ اس سے بیرک نمبر داروں کو ہدایت کی کہ وہ قیدیوں کو مشقت کے لیے اٹھا کر لے جائیں، اور عامر کو لے کر چکر کی طرف جا رہا تھا جہاں 10-12 نمبر دار ڈیوٹی پر موجود رہتے۔ عامر اس طرح اطمینان سے چل رہا تھا جیسے مقتل کے بجائے کسی بارات کے ساتھ چل رہا ہو۔ اس کا اطمینان دیکھ کر منورام کا پارا آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ اوئے، اس نے چکر کے پاس پہنچتے ہی عامر کو بڑی سی گالی دے کر پوچھا، لیکن حیرت انگیز طور پر جب عامر نے اسے جواب میں اس سے بڑی گالی دی تو منورام کا دماغ گھوم گیا۔ مارو ساری کو، کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے سپاہی اور وہاں موجود تین نمبرداروں کو حکم دیا۔ سب لوگ جانوروں کی طرح عامر پر پل پڑے۔ منورام 10-12 گالیاں عامر کو دیتا تو نمبردار 3-4 اور دے دیتے۔ اس کے دانست میں ہلکا ہاتھ رکھ کر وہ مار رہے تھے۔ بالآخر اس نے خود میدان سنبھالنے کا فیصلہ کیا اور بے ہوش عامر کو باروں سے پکڑ کر اس کی گردن کو زوردار جھٹکا دیا اور دوسرے ہاتھ سے پکڑے ڈنڈے سے اس پر پل پڑا۔ یہ لوگ جو عامر کو مارے جا رہے تھے انسانوں کی شکلیں تو رکھتے تھے لیکن ان میں انسانوں والی کوئی بات نہ تھی۔ طویل قید نے ان سے انسانوں کی تمام جبلات چھین لی تھی، وہ جانور بن گئے۔ انہیں علم تھا کہ اپنی بقیہ قید کے دن کم کروانے کے لیے جیل حکام کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب تو انہیں عامر کو مارنے کا حکم ملا، اگر انہیں حکم ملتا کہ خود کو مارنا شروع کر دو تو وہ اپنے ساتھ یہی سلوک کرتے۔ منورام اسے خود مارتے مارتے تھک گیا، اب نمبرداروں کو گالیاں دے کر اسے کثرت سے مارنے پر آمادہ کیا۔ جواب میں عامر کی طرف سے اسے مسلسل گالیاں مل رہی تھیں۔ یہ ساری صورتحال سے اگر کوئی قدرے ہمدردی رکھتا تھا تو وہ جوگا سنگھ تھا۔ جوگا سنگھ کچھ دن پہلے ہی 10 سال قید و مشقت لے کر جیل آیا۔ وہ سابق فوجی تھا جسے اپنے افسر کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے جرم میں فوجی عدالت نے قید دے کر اس جیل میں قید کاٹنے بھیجا۔ جوگا سنگھ کا تعلق لدھیانہ کے ایک ضلع دار گھرانے سے تھا، وہ فوج میں حوالدار تھا لیکن اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو جاٹ سکھ سمجھا اور یہی کوشش کی کہ نوکری پر اپنی آن بان کے ساتھ ہی جائے۔ ان دنوں پنجاب میں سنت جرنیل سنگھ بھنڈار والا کی تحریک اپنے عروج کو چھو رہی تھی۔ بھارتی افواج نے سکھوں کے مقدس مقام دربار صاحب پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ دربار صاحب پر حملے کی خبر جب سکھ ریجیمنٹوں میں پہنچی تو وہاں بغاوت کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ سکھ فوجیوں سے ان کے ہندو ساتھی خطرہ محسوس کرنے لگے۔ کئی جگہ پر سکھ فوجیوں نے انفرادی اور اجتماعی بغاوت کی۔ جوگا سنگھ نے بھی اس حادثے کا بڑا اثر قبول کیا، لیکن فوجی ڈسپلین کے پابند کمانڈو جوگا سنگھ نے کبھی بغاوت کا تصور نہیں کیا۔ اس نے روزانہ معمول کے مطابق صبح یونٹ کا دربار اٹینڈ کیا۔ جب میجر ورما نے جو سکھ دشمنی کے لیے خاصی شہرت رکھتا تھا کسی بات پر مفت بھنڈرا نوالا اور دربار صاحب میں بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرتے مرنے والے سکھوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں تو جوگا سنگھ کو یوں لگا جیسے اس کے خون کا خمیر بدل رہا ہے۔ سیوا کماؤ کی ریجیمنٹ کے اس کمپنی میں صرف 3 سکھ تھے، باقی جو بیچارے سپاہی تھے سر جھکائے لاف گاف سنتے رہے، لیکن جوگا سنگھ پھٹ پڑا، بکواس بند کرو حرام زادے، گرفتار کر لو اسے، میجر ورما نے اپنے جوانوں کو حکم دیا۔ جوگا سنگھ نے اپنی جگہ سے چلانگ لگائی، ایک کونے میں پڑی گن اٹھا کر چاہا میجر ورما کو مار ڈالے، لیکن اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی کیونکہ 10-12 جوانوں نے اس پر ایک ساتھ چلانگیں لگائیں اور اسے قابو کر لیا۔ پھر ہتھکڑی لگا کر اسے کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا گیا۔ میجر ورما نے اس کے خلاف سمری کورٹ مارشل کا حکم جاری کیا، کورٹ مارشل ہوا۔ جہاں جوگر سنگھ نے ریگی لپٹی رکھے بغیر ایک ایک لفظ سچ بول دیا. جیسے فوجی عدالت کو بتایا کہ وہ میجر ورما کو جوار سے مار دینا چاہتا تھا مگر وہ بچ گیا. یہ اس کی خوش قسمتی ہے. اسے صرف اس بات کا افسوس تھا کہ کمپنی کے کسی جوان نے عدالت کے سامنے سچ نہیں بولا اور کسی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ میجر ورما نے پہلے سکھوں اور ان کے لیڈر اور جرنیلز کو گالیاں دی تھیں اور ان کی ذات پر حملہ کیا. اس کا بیان سننے کے بعد عدالت کے سربراہ کرنل جوشی نے کہا کہ اگر میجر ورما نے جنرل سنگھ بھنڈار والا اور اس کے ساتھیوں کو گالیاں بھی دیں تو اس سے کیا مذائقہ ہے. آخر تو وہ سب لوگ بھارت ماتا کے غدار اور دیش دروہی تھے جو بیرونی طاقت کے اشارے پر ملک میں بغاوت کی فضا پیدا کرنے کے بعد بھارت ماتا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر تلے تھے. قصہ مختصر, عدالت نے اس کے وکیل کی کسی دلیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اس کی سابقہ فوجی خدمات کے پیش نظر جو اس نے ایک بہترین کمانڈو کی حیثیت سے بنگلہ دیش میں انجام دی تھی, اسے 10 سال کی ادب مشقت کی سزا سنائی گئی. سزا پانے کے بعد جوگا سنگھ کا چالان یہاں نابھا جیل بھیج دیا گیا اور بڑے خاندان کا سپوت ہونے کے ناطے اس کے گھر والوں نے بھاگ دوڑ کر کے اسے یہاں نمبردار بنوا دیا تاکہ وہ مشقت سے بچ جائے. انہیں امید تھی کہ ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کے بعد اس کی سزا اگر ختم نہیں تو کچھ کم ہو جائے گی. جس روز جوگا سنگھ سزا پا کر جیل آ رہا تھا اس روز خالصتان کمانڈو فورس کے دونوں جوانوں کو بھی پولیس گرفتار کر کے لائی جو اس کے ساتھ ہی ٹرین میں سفر کر رہے تھے. یہ وہ نوجوان تھے جو سابقہ فوجی افسر تھے لیکن ان میں اور جوگا خان میں زمین آسمان کا فرق تھا جسے سوائے اس کے کوئی اور محسوس نہیں کر سکا. دونوں فخر سے اپنے جرم بغاوت پر نازاں سر اٹھا کر بیٹھے تھے اور جوگا سنگھ کر سر شرم سے جھکا ہوا تھا کہ جس فوج کی خاطر اس نے اپنی زندگی کے 5 قیمتی سال ضائع کر دیے. بنگلہ دیش میں مکتی بہانی کے ساتھ مل کر پاکستانی فوج کے ساتھ زندگی اور موت کا مارکا لڑا, اپنی بہترین صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ اپنے دیش کا نام اونچا کیا اور ایک فوجی ہونے کے ناطے اپنا ٹارگیٹ ہٹ کر کے پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کروانے میں اہم کردار ادا کیا. آج اسی فوج کے میجر نے اس کی قوم کی ساری قربانیوں کو بلا کر اسے مجرم کی حیثیت سے 10 سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا. محض اس جرم میں کہ اس نے اپنی زمین اور دل کی آنکھیں بند کیوں نہ کی اور دشمن کی گالی کا جواب دینے کی ہمت کیسے کی. اسے اپنے وہ ساتھی یاد آ رہے تھے جو 6 کماؤں ریجیمنٹ سے بغاوت کر کے بھاگے اور جب دوبارہ صاحب پر حملے کی خبر ان کو ملی تو وہ غم و غصے سے بے قابو ہو کر اپنے اسلحے سمیت امرتسر کی طرف بھاگے تاکہ اپنے پوتر استھان پر حملہ کرنے والے براہمنوں کو سبق سکھائیں. بیچارہ راستے میں ہی مارے گئے. وہ فرار ہونے سے پہلے جوگا سنگھ سے بھی ملے تھے. انہوں نے جوگا سنگھ سے کہا تھا, سردار جی لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ گرو گوبند سنگھ کے بیٹے ہو کر ہم ابھی براہمن کی نوکری کریں. اگر تم ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو تو آج رات اکٹھے نکلتے ہیں. جوگا سنگھ نے ان کی بات نہ مانی. اس رات وہ چاروں سور میں فرار ہوئے. ان کے تعاقب میں بھارتی فوج کی پوری کمپنی نکلی. 3-4 میل کے بعد ہی بیچارے قابو آ گئے. کمپنی نے ہتھیار ڈالنے کا موقع دیا لیکن وہ کلگیر گرو بند گوبند سنگھ کے بیٹے تھے. انہوں نے جیکار مارتے ہوئے انہیں مقابلے کے لیے للکارا میدان میں ڈٹ گئے. جھانسی کے شہریوں نے وہ مقابلہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھا. گرو کے لاڈلے کس طرح بڑبڑ کر حملہ کر رہے تھے. انہوں نے تعاقب میں آنے والے 15 بھارتی سوروں مار ڈالے اور اپنا ایمونیشن ختم ہونے پر بلاقز ایک دوسرے کو پتہ بلاتے ہوئے مارے گئے. ان کے ساتھ ہونے والے مارکے کی ایک ایک تفصیل 6 کماؤں کے ایک چمار نے اسے بتائی تھی. وہ بہت پچھتایا تھا. یہ پچھتاوا اس کی جان کو آ گیا کہ وہ کیوں نہ ان کے ساتھ بھاگ گیا. اگر اس کے بعد بھی یہی ہونا تھا تو وہ پہلے ہی کیوں نہ مر گیا. اس طرح اس کا کوئی نام تو ہوتا. اس کے گھر والے فخر سے کسی کو بتاتے کہ اس سورما نے آخری وقت پر سکھ وان مریادہ کو زندہ رکھا لیکن اب تو کچھ بھی باقی نہ بچا. بس ایک پچھتاوا جو اس کی جان کو آ گیا. اس روز وہ جیل کے چکر کے نزدیک ڈیوٹی دے رہا تھا جب اس نے ایک بھارتی کو مسلمان کو مار کھاتے دیکھا. وہ سورمیاں جیسے دل ہی دل میں عامر کو داد دی. جب وہ بے ہوش عامر کو اٹھا کر چکی میں لے جا کر پھینک رہے تھے تو حوالدار جوگا سنگھ نے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے اختیار ان کے نزدیک پہنچنا ضروری سمجھا. اس کے دیکھتے ہی دیکھتے 5-6 نمبرداروں اور ملازموں نے عامر کو ڈونڈا ڈوری کر کے اٹھایا اور خطرناک قیدیوں والے چکی احاطے کی طرف لے گئے. اتفاق سے جوگا اس احاطے کا نمبردار تھا. جس نے اگلے روز عامر سے ملاقات کا فیصلہ کیا. عامر کے لیے مارنا یا مار کھانا کوئی نئی بات نہیں تھی. اسے جیل میں قریباً 4 ماہ ہونے کو آئے تھے. اس دوران وہ 5 مرتبہ چکی بند ہو چکا تھا, لیکن آج اسے سنجیدگی سے یہ سوچا کہ آخر وہ کتنا اور عرصہ سانپ سیڑھی کا کھیل اپنے جسم سے کھیلتا رہے گا. اگر قدرت نے اسے مضبوط کسرتی بدن نہ دیا ہوتا تو وہ جیل کی ایک پھینٹی بھی نہ کھا سکتا. یہ تو اس کی بے پناہ قوت ارادی تھی جو کہ اس نے ابھی تک اس کا بھرم رکھا ہوا تھا. فی الوقت تو اسے بارڈر کراس کرنے کے جرم میں 1 سال قید کر کے یہاں بھیجا گیا, لیکن یہ بات وہ جانتا تھا کہ وہ کس جرم میں گرفتار ہوا. اس کے بعد یہاں سے زندہ چلے جانا شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو. بھارتی انٹیلیجنس نے کبھی کسی سپاہی کو جاسوسی کے الزام میں سزا نہیں دلوائی. ایسا کیس ثابت نہیں ہو سکتا. وہ تو اپنے شکار کو مختلف جرائم میں 2 سال قید کی سزا دلاتے اور پھر اسے تھانے لے جاتے اور وہاں پر کوئی نیا مقدمہ بنا کے واپس بھیجتے. چوئی بلی کے اس کھیل میں درجنوں جوان مرد اب تک ہڈیوں کے ڈھانچے بن کر زندہ درگور بھارتی جیلوں میں سسک سسک کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے تھے. آج اس نے اپنے فرار کے ارادے کو دل میں مصمم کیا, خود سے عہد کیا کہ نتیجہ کچھ بھی ہو وہ جیل ضرور توڑ کے بھاگے گا. وہ تو تبادلے والی لسٹ میں بھی نہیں آ سکتا تھا. بہرحال وہ ایک بھارتی ناگرک تھا. گو کہ اس کی قوم نے یہ بات کبھی تسلیم ہی نہیں کی, لیکن یہ زمینی سچائی تھی. بالکل اس طرح جیسے سورج ہر روز صبح کو چڑھتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے. صفحہ نمبر 18 باب نمبر 2 جوگا سنگھ ان سیلوں کا نمبر دار تھا جہاں عامر کو بند کیا گیا. صبح جب لانگری چائے روٹی لے کر آئے تو عامر نے جان بوجھ کر اٹھنے سے انکار کر دیا. گنتی کے لیے آنے والے کی آواز پر بھی اس سے جنبش نہیں کی, لیکن یہ سپاہی دیارام تھا جس کے دل میں اس کے لیے بہت ہمدردی تھی. اس نے زیادہ وقت تردد نہ کیا ورنہ پھر وہ لوگ سیل کھول کر اس کی دھنائی کر دیتے. گنتی مکمل ہونے پر جب جیل چکر سے سب اچھا ہے کی آواز لگ گئی تو جوگا سنگھ نے اس کے لیے دال کو گھی کا تڑکا لگایا اور اپنی الگ چائے بنا کر تام چینی کا ڈونگا بھر کر لے آیا. بس میاں جی غصہ جانے دو, اس نے عامر کے سیل کے قریب آ کر کہا. عامر کو آواز کچھ ہمدردانہ معلوم ہوئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. واہ شیرا کس کرموں والی کا جنا ہے تو, جیتا رہے دل خوش کر دیا تو نے. جوگا سنگھ نے بے اختیار اسے کل رات کی بہادری پر خراج عقیدت پیش کیا. عامر نے اس کی شکل پہلے مرتبہ دیکھی تھی لیکن اس کی چھٹی حس جس نے اسے کبھی دھوکہ نہ دیا اسے اب بتا دیا کہ جوگا سنگھ مختلف قسم کا سکھ ہے. اس سے بھی جواباً جوگا سنگھ کو سسری اکال کہا. جوگا سنگھ نے مشفقانہ انداز سے جس نے پانی کا ڈول لا کر اس کے سیل کے دروازے کے سامنے رکھا, اشتان کر لو, اس نے عامر سے کہا. عامر نے ایک لمحے کے لیے پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس بات میں گردن ہلائی. جوگا سنگھ نے اس کے سیل کا دروازہ کھولا اور پانی کا ڈول اندر رکھ کے بند کر دیا. عامر کے نہانے تک اس نے چائے اور دال تڑکا لگا کر اس کے نزدیک لا کے رکھ دیا. میں نے بھی ابھی تک تمہارے انتظار میں ناشتہ نہیں کیا. جوگا سنگھ نے اس کے سیل کے باہر ہی آلتی پالتی مار کے بیٹھتے اپنے مگ سے چائے ڈالی. دھنیواد ہے مہاراج جی, جو آپ نے اتنا خیال رکھا. آپ کے بھائی بند تو اس کا فکر نامکمل تھا. جب جوگا سنگھ نے اس کی بات کاٹ دی اپنے بھائی بندوں کو 4 موٹی موٹی گالیوں سے نوازا. اب عامر کو یقین ہو گیا یہ بندہ اس کے کام ضرور آئے گا. تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے جس کے بعد عامر نے اس سے اس کا جرم دریافت کرنے میں پہل کی. اس بات کا جواب جوگا سنگھ نے ٹھنڈی آہ بھر کر لمبی سانس کے ساتھ دیتے اپنی کہانی بیان کی. پھر اس کی آواز بھر آ گئی لیکن اس نے خود پر قابو رکھا. کوئی بات نہیں یار, جوانوں پر وقت آتے جاتے رہتے ہیں, عامر نے اپنی دانش میں سے تسلی دینے کے انداز سے کہا. میاں یار مجھے قید کا افسوس نہیں, افسوس اس بات کا ہے کہ قید اس جرم کی نہ ہوتی میں تو اپنے ساتھیوں سے کبھی آنکھ نہیں ملا پاؤں گا. اس کا پچھتاوا بتا رہا تھا کہ عامر نے تھوڑی سی حکمت عملی سے کام لیا تو شاید وہ اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کر لے. تم کہو, جوگا سنگھ نے اس کی طرف استفامیہ نظر سے دیکھتے پوچھا. جوگا سنگھ مجھے علم نہیں کہ تمہاری اصلیت کیا ہے. ممکن ہے تم وہ ہو جو دکھائی نہ دے رہے ہو, ممکن ہے تم وہی ہو جو نظر آتے ہو. میں نے جیل میں کبھی کسی سے سچ نہیں بولا, لیکن تم سے بول رہا ہوں اس لیے کہ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں اس کا علم بھارتی انٹیلیجنس کو ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ بات مرتے دم تک میرے منہ سے نہیں نکلوا سکتے. اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی. جوگا سنگھ اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہنے لگا, میاں جی میں بھی جٹ ہوں, قسمت نے مجھے اس چکر میں ضرور پھنسا دیا, لیکن میرا دھرم ایمان قائم ہے. میں تمہیں قسم کھا کر وشواس یقین دلاتا ہوں کہ جو باتیں تم میرے سامنے کرو گے وہ یہیں دفن ہو جائیں گی۔ ایسے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے کہا۔ آمیر نے سمجھ لیا کہ لوہا گرم ہے، اب وہ چوٹ کر سکتا ہے۔ میرا تعلق پاکستانی انٹیلیجنس سے ہے، مجھے تماکہ خیز مواد بنانے کی خصوصی تربیت دے کر یہاں سکھ بھائیوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ میں نے 7 ماہ تک افغانستان میں کمانڈر فورس کے بھائی طوفان سنگھ کے ساتھ گرداسپور میں کام کیا۔ قادیان کے نزدیک جو مقابلہ ہوا تھا اس پہ بھائی جی شہید ہو گئے، وہ تمہیں یاد ہیں؟ اس نے جوگا سنگھ سے کہا تھا۔ ہاں ہاں بالکل یاد ہیں، میں بٹالے کا رہنے والا ہوں، طوفان سنگھ شہید کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ جوگا سنگھ نے بڑے اشتیاق اور عقیدے سے اس کی طرف دیکھا۔ بس یار جوگا سیاں، تقدیر نے ساتھ نہ دیا، میں شروع سے ہی کہہ رہا تھا کہ بشن سنگھ چاؤٹ ہے، لیکن بھائی صاحب نے میری بات نہیں مانی۔ وہ بڑے ہی مہان پرش، عظیم انسان تھے، کسی پر بلا وجہ شک نہیں کرتے تھے، کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائے، بڑا سورما تھا یار۔ آخری وقت پر جب ہم گھیرے میں آئے تو اس نے ایک ہی بات کہی، میاں مجھے معاف کر دو یار، میں نے تیری بات نہ مانی، دراصل بشن سنگھ میرا بچپن کا یار تھا، مجھے اس سے غداری کی امید ہی نہیں تھی۔ اب تو نکل جا، میں پولیس کو روکتا ہوں۔ عامر نے خود کو قدرے جذباتی کر لیا، اسے محسوس کیا جوگا سنگھ کی آنکھیں کسی بھی لمحے چھلک پڑیں گی۔ طوفان سنگھ کی شہادت کا واقعہ سے پوری تفصیل سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ جوگا سنگھ کو بتایا کہ وہ بھائی صاحب کے حکم کی تعمیل میں بھاگا، ورنہ ان کے ساتھ شہید ہوتا، لیکن قسمت نے یاورینا کی، پولیس نے اسے گرفتار کیا کیونکہ اس کے پاس گولیاں ختم ہو گئی تھیں۔ عامر نے بڑی خوبصورتی سے ساری کہانی سنا کر خود کو دل ہی دل میں داد دی کہ اس کا تیر نشانے پر لگ گیا۔ اس نے طوفان سنگھ کا نام ضرور سن رکھا تھا، پولیس کے ساتھ اس کے مقابلے کی ساری رولات اسے یاد تھی، اور اس نے وہ علاقہ بھی دیکھا تھا جس سے طوفان سنگھ کا تعلق تھا، لیکن یہ بشن سنگھ کون تھا؟ اس کا علم جوگا سنگھ کو بھی نہ ہو سکا۔ اس نے عامر کی گفتگو کے خاتمے پر بے اختیار اس کے ہاتھ کو بوسا دیا۔ میاں کبھی واحد گرو نے موقع دیا تو تیری سیوا ضرور کریں گے، تو میری قوم کا محسن ہے۔ جوگا سنگھ جذباتی ہو کر اسے القابات سے نوازتا چلا گیا۔ جوگا سیاں، اب تو زندگی کی ایک ہی خواہش ہے، جس طرح بھی ممکن ہو اپنے یار کا بدلہ لوں۔ میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ جب تک طوفان سنگھ کا بدلہ نہیں لوں گا اپنے دیش نہیں جاؤں گا، ایک ایک قدار اور ان کے خفیہ ٹھکانوں کا مجھے پتا ہے۔ ایسے گرم لوہے پر ایک اور زبردست چوٹ کی۔ میاں تو بے فکر ہو جا، اس مرتبہ تو اکیلا نہیں، اگر کوئی پیغام وغیرہ باہر بھیجنا ہو تو مجھ پہ اعتماد کرنا۔ اس کی بات نامکمل تھی جب مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ جوگا سنگھ اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے مشقتی کو برتن اٹھانے کا حکم دیا۔ مین گیٹ سے آواز دے کر ایک سپاہی نے اسے بتایا تھا کہ صاحب کا دورہ آنے والا ہے، سب کو ہوشیار باش کر دے، چنگا ڈپٹی کے جانے پر ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر جوگا سنگھ نے اس کا ہاتھ مضبوطی اور محبت سے دبایا اور چلا گیا۔ عامر نے ڈرامے کا پہلا مرحلہ بخیر کو بھی طے ہونے پر خود کو دل ہی دل میں راحت دی، بلکہ عرصے سے خالصتان نواز سکھوں کے ساتھ اس کا وقت گزرا تھا، اسے جو تجربہ اور معلومات حاصل ہوئی وہ آج اس کے کام آئی۔ اس زندگی میں صرف ایک مرتبہ طوفان سنگھ کو دیکھا تھا، جب وہ اپنے ایک سورس سے امرتسر دربار میں ملاقات کرنے آیا تھا، اور طوفان سنگھ اچانک وہاں آ گیا۔ دربار صاحب میں موجود ساری سنگت اس کی طرف متوجہ تھی، اور پولیس یا سیکورٹی کے وہاں تک پہنچنے تک اس کے جانے سار سے کو نے اطمینان سے اپنی عبادت اسے مکمل کرنے اور ماتھا ٹیکنے کے بعد فرار کروا دیا۔ طوفان سنگھ کو سکھ سنت دیوتا کی طرح پوچھتے تھے، اس کی بہادری اور عظمت کردار کی داستانیں اس کے دشمن بھی بیان کرتے نہیں تھکتے۔ بلا شبہ وہ اس علاقے کی پر اسرار اور پوتر ہستی بن چکا تھا، وہ دیوتاؤں کی طرح اچانک کسی جگہ پر پرگٹ ظاہر ہوتا، سکھوں میں خالصتان کا پرچار کرتا اور غائب ہو جاتا۔ اس کے کارنامے سکھوں کو اپنے گروؤں کی یاد دلاتے، اس نے درجنوں ہندو مارے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی ان میں سے کوئی بھی بے گناہ نہیں تھا، یا تو وہ پولیس والے تھے یا پھر پولیس کے لیے کام کرنے والے۔ ٹیم ایس پی اس کے ہاتھوں لقمہ اجل بنی۔ اس کے سر کی قیمت بھارتی سرکار نے 10 لاکھ روپے مقرر کی تھی، اور اس کے بچپن کے دوست بشن سنگھ مذہبی نے اسے مروڑا ڈالا۔ جن دنوں طوفان سنگھ پولیس مقابلے میں مارا گیا تب عامر آزاد تھا۔ اس سے اخبارات میں بشن سنگھ کی غداری کے متعلق کہانیاں پڑھی اور سکھ عوام کے منہ سے سنی تھی، اور آج وہ اس کہانی کو ہی اپنی کور سٹوری کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا ایک تو مزید ملاقاتوں میں جوگا سنگھ کو وہ اپنی لائن پر لے آئے گا، ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں شک پیدا ہوا کہ کہیں جوگا سنگھ اسے ڈبل کراس تو نہیں کرے گا، لیکن ایک نادیدہ قوت سے سختی سے اس کے شک کی تردید کر دی اور عامر کو یقین ہونے لگا کہ اس کی چھٹی حصے سے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی. اس کا دل گواہی دینے لگا کہ وہ جوگا سنگھ کی مدد سے ایک مرتبہ پھر جیل کی کالکوٹری سے باہر نکلے گا. اس کے دل و دماغ میں نفرت کی آندھیاں چلنے لگیں. اسے کچھ بدلے چکانے تھے. اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 23 پر ناول کا یہ پاٹ ختم ہوا. ناول کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت کریں.